أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. آمنت بالله، صدق الله العظيم.
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ پیغام بھیجا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں اس پر ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف مت کرنا، غمگین مت ہونا، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس کریں گے، اور ہم اس کو پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. پھر فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ یہ موسیٰ ان کے لیے دشمن بنے اور غم میں ڈالنے والا بنے. بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر سب خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اور حال یہ تھا کہ یہ لوگ جانتے نہیں تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل صبح کو بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو نہ باندھا ہوتا تاکہ وہ ایمان والیوں میں سے رہیں اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو بہن نے دور سے موسیٰ کو دیکھا اور حال یہ تھا کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے. اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو منع کر دیا اس سے پہلے. تو ان کی بہن کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں پتہ بتلاؤں ایسے گھر والوں کا کہ جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کر لیں اور وہ اس کی خیر خواہی کرنے والے ہوں. تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کی آیات ہیں، یعنی 7 آیات ہیں. اور جیسا کہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نسبتاً تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اگرچہ سورہ یونس میں، سورۃ الشعراء میں اور دوسرے کئی مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر اس سورت میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات ذکر کیے گئے ہیں. گزشتہ درس میں جو 6 آیتیں سورۃ القصص کی ابتدائی 6 آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، علا فی الارض، جس نے زمین کے اندر بڑا تکبر کر رکھا تھا اور خاص طور پر بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کی عورتوں کو کام کاج کے لیے چھوڑ دیتا تھا، مگر جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اگر وہ لڑکا ہو تو اس کو ذبح کر دیتا تھا اور بڑا فساد پھیلانے والا تھا. اور اللہ تعالی نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ بنو اسرائیل جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے اوپر احسان کریں اور ہم ان کو امام بنا دیں اور ان کو مصر اور شام کی زمینوں کا وارث بنا دیں اور ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں. اور ہم چاہتے تھے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو دکھا دیں کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی. یہ آیات تھیں جن کا خلاصہ گزشتہ، یہ خلاصہ ہے اور ان آیات کی تفصیل گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے. آج کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ پیغام بھیجا یا الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. فاذا خفتی علیہ، اور جب تمہیں اس بچے کے اوپر ڈر ہو، فالقیہ فی الیم، تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا. ولا تخافی ولا تحزنی، اور تم ڈرنا مت، غمگین مت ہونا. انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں. وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں یہ فرمایا کہ او اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، کہ ہم نے موسی کی ماں کو یہ وحی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. اب اس سے پہلے کا حصہ کہ ان کے والد تھے اور والدہ تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، یہ ساری باتیں قرآن مجید حذف کرتا چلا جاتا ہے. اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید پورا واقعہ کبھی بھی بیان نہیں کرتا، اس کے جو وہ اجزاء جو آپ خود بھی اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں یا ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، وہ قرآن مجید ذکر نہیں کرتا. البتہ جو اہم اہم باتیں ہیں بیچ بیچ کی وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے قرآن، تو پورا واقعہ خود بخود آدمی کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو اللہ تعالی نے یہ وحی بھیجی. یہ وحی کا لفظ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں محاورے میں جب استعمال ہوتا ہے تو عام طور سے اسے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص سمجھا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو آپ حیرانی سے اس کو دیکھنے لگیں گے کہ کیا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. تو یہ ہمارے محاورے میں وحی خاص ہے اس وحی کے ساتھ کہ جو اللہ تعالی اپنے نبی علیہ السلام پر نازل کرتا ہے. لیکن عربی زبان اور عربی لغت کے اعتبار سے وحی کا لفظ عام ہے. وحی کہا جاتا ہے ہر اس پیغام کو کہ جو کسی کو دیا جائے اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے، وہ ہے وحی. تو نبی علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی جب وحی آتی ہے تو اسی طریقے سے آتی ہے کہ اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وحی آ رہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام والسلام پر وحی آتی ہے، ہر نبی پر، اور ان کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور ان کو خود بخود یاد ہو جاتی ہے. تو یہ وحی کا لفظ عربی زبان میں عام ہے، اور یہ ہر اس پیغام کو کہا جاتا ہے جس کا دوسرے کو پتہ نہ چلے. اب اس میں وحی لغتن بھی ہو سکتی ہے، وحی اصطلاحاً بھی ہو سکتی ہے. وحی اصطلاحی تو وہی ہے جس کو ابھی ہم نے بتایا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ کی براہ راست وحی کے ذریعے سے جو حکم دیا جاتا ہے وہ وحی اصطلاحی ہے. لیکن اگر الہام کے ذریعے سے ہو یا کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو یا خواب میں ہو یا کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی حکم دیں اور وہ حکم ایسا ہو کہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، تو وہ بھی وحی کہلائے گی لغت کے اعتبار سے. اور یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. اور سورۃ النحل کے اندر تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اوحا ربک الی النحل، کہ اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو وحی بھیجی. ظاہر ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ وحی اصطلاحی نہیں ہے بلکہ وحی لغوی ہے. تو یہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اب یہ ساری وحی بتائی گئی کہ اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ تم یہاں سے اس طریقے سے گھر بناؤ، اس طریقے سے پھلوں کا رس چوسو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے حکم کے مطابق وہ جو شہد ہے کی مکھی ہے وہ یہ سارے کام کرتی ہے اور اس سے وہ شہد نکلتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو اللہ تعالی وحی کرتے ہیں، شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالی نے وحی کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے، وہ تو جانور ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو انسان مسلمان، ان کو اللہ تعالی نے وحی کی. اسی لیے اوحینا الی ام موسیٰ کا ترجمہ ہمارے بعض مفسرین نے کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ الہام کیا. اور بعض اکابر نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ حکم بھیجا، تو اب وہ حکم الہام کے ذریعے سے ہو تو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ حکم خواب کے ذریعے سے ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر حکم کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. فنادت الملائکت وهو قائم، اور فرشتے بھی پکارتے ہیں، بلکہ احادیث میں آپ نے سنا ہوگا فضائل رمضان کی احادیث میں کہ فرشتے جو ہیں وہ آ کر مسافہ بھی کرتے ہیں اس آدمی سے جو نماز پڑھ رہا ہو لیلۃ القدر کے اندر. تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، تو قرآن یہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ حکم دیا، یہ الہام کیا، یہ پیغام بھیجا، ان ارضعیہ، کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اس بچے کے اوپر ڈر ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ، تو اس کو سمندر میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا. اب دودھ پلاؤ، کتنا عرصہ دودھ پلایا، تو کوئی پکی روایت تو نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین نے جو بات نقل کی کہ 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ ان کو اندازہ ہوا کہ اب یہ بات پھیل گئی ہے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور فرعون کے جاسوسوں کو اطلاع ہو گئی ہے، عورتوں میں بھی چیمی گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اب میرے لیے اپنے بچے کی جان بچانا مشکل ہو گیا ہے. جب 3 مہینے کے بعد، ایک روایت کے مطابق 3 مہینے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ ڈر ہوا کہ اب بچے کی جان خطرے میں ہے، تو انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اس کو دریا میں ڈال دیا. ایک ٹوکری تیار کی، اس کے اندر اس مٹی وغیرہ لگائی گئی، اور تارکول اس کے دونوں طرف انہوں نے چپکا دیا تاکہ پانی کا اثر اندر بچے تک نہ جائے. روئی وہی رکھ دی، اور اس معصوم بچے کو، 3 مہینے کے بچے کو، اس ٹوکری میں رکھ کے دریا کے سپرد کر دیا. تو قرآن نے یہاں یہ بات نقل کی، ہم نے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ حکم بھیجا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اس بچے پر ڈر ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو دریا میں اس کو ڈال دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھو ڈرنا مت، یعنی یہ مت ڈرنا کہ بچہ قتل ہو جائے گا. وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین بھی مت ہونا کہ بچہ فی الحال میرے پاس سے جدا ہو گیا ہے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا نہ غمگین ہونا. کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم واپس کرنے والے ہیں اس بچے کو تمہاری طرف، ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس کریں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس بچے کو پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں، رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. ادب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مشہور ادیب تھا جس کا نام تھا اسمعی، امام اسمعی مشہور ہیں عربی ادب کے اندر، تو انہوں نے خاتون کا کوئی شعر سنا، بے نظیر شعر تھا، تو کہنے لگے کہ تمہارا یہ شعر بڑا عجیب و غریب ہے، ادب کا شاہکار ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی یہ کیا ادب کا شاہکار ہے، آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی کہ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین. کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 2 امر جمع کیے، 2 نہیں جمع کی، 2 خبر جمع کیے، 2 بشارتیں جمع کی، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ جمع کیا ہے کہ زبان جو ہے نا اس میں اٹکتی نہیں. یہ ان ارضعیہ، موسیٰ کی ماں کو ہم نے یہ پیغام بھیجا کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ. اب دیکھو ارضعیہ ضاد ہے اور عین ہے، اب ان کا تلفظ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اس کو ایسے لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ شروع میں جو ہے نا کوئی ثقیل لفظ نہیں آیا، اوحینا الی ام موسیٰ، سارے ہلکے ہلکے لفظ ہیں، پھر 2 لفظ اگر بھاری بھی آئے پھر اس کو نرم کیا گیا. ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، تو ارضعیہی یہ بھی امر ہے، القیہی یہ بھی امر ہے، ولا تخافی ولا تحزنی یہ دو نہیں کے سیغے ہیں، انا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین، دو خبر ہیں، دو بشارتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ امر، نہی، بشارتیں اور اخبار ذکر کی ہیں کہ زبان اٹکتی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہتے ہیں قرآن جیسی آیت بنانا انسان کے بس سے باہر ہے. بڑی نزاکتیں ہیں قرآن مجید کے الفاظ کے اندر، حسن ہے. تو اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے ارضعیہ بھی اتنا خوبصورت لایا گیا ہے کہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، حالانکہ رے ہے، ضاد ہے، عین ہے، یہ دونوں تینوں حرف مشکل حرف ہیں، لیکن اتنی خوبصورتی سے لائے جاتے ہیں کہ پڑھنا آسان سے آسان ہوتا ہے، بلکہ مزہ آنے لگتا ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ پیغام بھیجا، ان ارضعیہ، کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، اب یہ بھی القیہ فی الیم اتنا خوبصورت لایا گیا، فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، اور جب تمہیں موسیٰ پر ڈر ہو، یعنی بچے پر ڈر ہو، تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا. یم پانی کو بھی کہتے ہیں، دریا کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں، تو اس کو دریا میں ڈال دینا، دریا سے یہ مراد ہے دریائے نیل. ولا تخافی ولا تحزنی، اور دیکھو ڈرنا مت اور غمگین مت ہونا. ڈرنا مت یعنی بچے کی جان کا خوف نہ کرو، اللہ کے رضا میں راضی رہو. ولا تحزنی، اور غم مت کرنا کہ بچہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، وقتی دوری ہے. انا رادوہ الیک، بے شک ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس کریں گے، واپس کرنے والے ہیں. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس بچے کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بشارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال دی. آگے قرآن کہتا ہے فالتقطہ آل فرعون، اب وہ ٹوکری جو ڈالی دریا کے اندر چلتی چلی گئی اور پہنچ گئی فرعون کے محل کے قریب، کیونکہ بادشاہ محل بھی اپنے خوبصورت سے خوبصورت جگہ میں، دریاؤں کے کنارے، جھیلوں کے کنارے وہاں بناتے ہیں، تو اس کا محل تھا، تو وہاں وہ ٹوکری پہنچ گئی. آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا. اب کون گھر والے تھے؟ تو بعض نے کہا کہ بچی تھی فرعون کی، اس نے دیکھا کہ ایک ٹوکری چلی آ رہی ہے، نوکرانیاں بھی ساتھ تھیں، اس نے کہا ذرا اس کو اٹھاؤ، دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، لے کے ماں کے پاس پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے، 3 مہینے کا بچہ، بڑا خوبصورت، اور ایسا خوبصورت اور ایسا معصوم کہ جو دیکھتا تھا اس کو محبت ہو جاتی تھی. قرآن نے سورہ طہٰ میں ذکر کیا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے، قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا. اور یہ محبوب کا حال ہے کہ کتنی پریشانیوں سے ان کو گزارا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام محبوب تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور قرآن نے کہا القیت علیک محبت منی، میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈالی ہے، اپنے پاس سے آپ کے اوپر محبت ڈال دی ہے. ولتصنع علی عینی، اور تاکہ آپ کی پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سارا کام ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ مصر سے نکلے، جان کو خطرہ. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا کے اندر مشکلات یا تکالیف آتی ہیں، یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات کا آنا یا مختلف مسائل کا آنا، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کی دلیل ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. بڑے آدمیوں کو بڑی بڑے مشکلات اور مسائل سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کو عام انسانوں کی تکالیف کا احساس ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کو آپ دیکھیں، کیسی کیسی مشکلات سے آپ گزرے ہیں، محبوب تھے. تو قرآن یہاں یہ کہتا ہے کہ فلتقطہ آل فرعون، کہ فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا لیا. التقط یلتقی، تو التقاط یہ وہی ہے جو آپ لختہ پڑھتے ہیں، لختہ وہ چیز جو گری پڑی چیز اٹھا لی جائے، اس کو اصطلاح میں لختہ کہتے ہیں، اور التقطا جو چیز نظر آئی آپ نے اٹھا لی. تو فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹوکری میں تھے فرعون کی بچی نے اٹھایا، ماں کے پاس لے گئی، باپ بھی فرعون موجود تھا وہاں، تو آل فرعون نے اس بچے کو اٹھا لیا. قرآن آگے کہتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا سامان بنے. عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور حزن کہتے ہیں غم والی اس چیز کو جو غم دینے والی ہو. ان کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کو وہ اٹھا رہے ہیں اور جس بچے کو وہ پال رہے ہیں اور جس بچے کو وہ پالیں گے، وہی بچہ آگے چل کر بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائے گا، مظلوموں کی مدد کرے گا. تو قرآن فرما رہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا سامان بنے. یہ دنیا عجیب ہے میرے دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ناگوار محسوس ہو رہی ہو، لیکن اس میں آپ کا زبردست فائدہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جان بھی خطرے میں، ماں کا دل بھی بے قرار، سخت پریشانی، لیکن وہ ان کے لیے خیر کی بات تھی دونوں کے لیے. اور فرعون جو ہے وہ بچے کو اٹھا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ بچہ ہمارے اختیار میں، ہم چاہے تو اس کو قتل کر دیں اور چاہے تو اس کو زندہ چھوڑ دیں، اور ہم اس کو پالیں گے اور یہ بنے گا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بچہ ان کے لیے دشمن بننے والا تھا. اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. اسی لیے شریعت ہمیں کہتی ہے رضا بالقضاء، اللہ تعالی جو فیصلہ کرے اس کے سامنے گردن جھکا دو. امور غیر اختیاریہ میں رضا بالقضاء واجب ہے. اپنی طرف سے کوشش کرو، اللہ تعالی دل میں جو تدبیر ڈالے اور جس کی توفیق ہو وہ تدبیر کر لو، پھر اس کے بعد بھروسہ کرو کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالی پر. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ. تو آدمی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے، ہوتی اچھی ہے. آدمی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے لیکن ہوتی بری ہے. فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو یہ سمجھ کر اٹھایا کہ یہ ہمارے اختیار میں، ہم اس کو قتل کریں یا باقی رکھیں، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے پرورش کروائیں گے، اور تمہارے ہاتھوں سے پرورش کروانے کے بعد یہ تمہارے لیے ہی دشمن اور غم کا سامان بنے گا. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سامان بنے. ان فرعون وهامان وجنودهما، بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، یہ سب خطا کار تھے، اپنے آپ کو رب سمجھتے تھے. انا ربکم الاعلی، قرآن مجید نے فرعون کا قول نقل کیا ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ پالنے والے ہم ہیں، چھوڑنے والے، زندہ چھوڑنے والے ہم ہیں، مارنے والے ہم ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، وہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش پر قادر ہے. قرآن کہتا ہے ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین, بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر کے لوگ خطا کار تھے. خطا کار ایک تو ویسے خطا کار تھے, کافر تھے اور مشرک تھے اور ظالم تھے, ظلم کرنے والے تھے. اس کے علاوہ اس ٹوکری کو اٹھانے میں اور بچے کو پالنے کے اندر بھی خطا کار تھے, لیکن ان کو اپنی غلطیوں کا اندازہ نہیں ہوا. آگے قرآن کہتا ہے کہ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک, فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے لیے بھی ہے, لا تقتلوہ, اس کو قتل مت کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کا ارادہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. وجہ یہ ہے کہ یہ پانی میں بہتا ہوا آیا تھا دریائے نیل میں, اور آیا بھی تھا اوپر کے علاقے سے جہاں سے پانی آ رہا تھا. اس سارے علاقے میں بنو اسرائیل ہی رہتے تھے, تو فرعون کو اور ان کے خاندان ان کے گھر والوں کو یہ تو اندازہ تھا کہ یہ بچہ کسی قبطی کا نہیں ہے, کیونکہ اگر قبطی کا ہوتا تو ماں باپ اپنے ارادے سے اس کو دریا میں نہیں ڈال سکتے تھے. یقیناً یہ بنو اسرائیل ہی میں سے کسی کا بچہ ہے اور یہ بچہ پانی میں ڈالا گیا ہے تاکہ شاید اس کی جان بچ جائے. تو یہ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے, اور فرعون اور ان کے لشکر نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو بھی قتل کر دو, پالنے سے کیا فائدہ. لیکن جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ, انہوں نے سفارش کی, وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک, فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے, مجھے اس سے محبت معلوم ہوتی ہے, پیارا بچہ ہے, ولک اور تمہارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا, لا تقتلو, تم اس کو قتل مت کرو. عسى ان ينفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے, او نتخذه ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, وهم لا يشعرون, قرآن کہتا ہے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اب یہ جو آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں, تو مفسرین نے لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی, ان کے اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا, اولاد نہیں تھی, اس لیے آسیہ نے اس بچے کی سفارش کی اور یہ کہا کہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, اور یہ کہا کہ لا تقتلوه, اس کو قتل مت کرو. بہرحال فرعون کی بیوی کی سفارش کی بنا پر فرعون نے اس کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا, اور بعض مفسرین نے لکھا کہ فرعون کی بیوی نے یہ جملہ کہا تھا, عسى ان ينفعنا, ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمیں نفع دے, تو اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا, اس بچے کو فرعون کی بیوی کے لیے نافع بنا دیا گیا, چنانچہ فرعون کی بیوی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوئی. قرآن مجید نے سورۃ التحریم میں فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. چنانچہ حضرت آسیہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی جب فرعون سے معاملہ شروع ہوا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچانا شروع کیا, توحید کی دعوت دونی شروع کی, تو فرعون تو بدترین مخالف تھا آپ کا, لیکن فرعون کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ میری بیوی آسیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو اس نے آسیہ علیہ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, زمین پر لٹا دیا, اور اوپر ایک بڑے پتھر کے بارے میں اوپر رکھا گیا اور کہا کہ اس کے اوپر گراؤ تاکہ اس کی ہڈیاں پسلیاں سب ٹوٹ جائیں. اس وقت میں حضرت آسیہ نے یہ دعا کی کہ نجنی من فرعون وعملی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار مجھے جنت میں گھر عطا فرما دیجئے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ پتھر کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون کی اس بیوی کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ جب وہ پتھر گرا تو فرعون کی بیوی کو کوئی ادنا سی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے جسم سے روح نکل چکی تھی، تو اللہ تعالی نے ان کو جنت میں پہنچا دیا، اس لیے کہ فرعون کی بیوی نے قرآن کی روایت کے مطابق یہ کہا تھا، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے، تو اللہ تعالی نے اس بچے کا نفع دیا اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ جنت میں پہنچ گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ اب آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے لیے بھی ہے، تم اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، اور حال یہ تھا کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا، اصبح صبح کی، فؤاد ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کے دل نے، اس حالت میں کہ وہ فارغ تھی، معلوم ہوتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو دریا کے اندر ڈالا تھا رات کی تاریکی میں، تاکہ صبح ہوتے ہوتے یہ کسی محفوظ جگہ میں پہنچ جائے اور کوئی رات کی تاریکی میں مجھے نہ دیکھے، لیکن جب صبح ہوئی تو بے قرار تھی، کسی طرح دل کو قرار نہیں تھا۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا جو دل ہے وہ صبح کو بے قرار ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فارغن کی تفسیر کی، فارغن الا من ذکر موسیٰ، ہر چیز سے ان کا دل فارغ تھا، صرف یاد تھی موسیٰ کی۔ اگر آدمی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ہوں تو اتنی بے چینی نہیں ہوتی، لیکن اگر دل اڑا جا رہا ہے، دل بے قرار ہے اردو میں کہتے ہیں، اور کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک چیز کی محبت ایسی غالب آ گئی ہے کہ اب کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، اسے قرآن مجید نے کہا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا جو دل تھا صبح کے بعد بالکل فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے علاوہ کوئی یاد ان کو نہیں تھی، کوئی خیال ان کو نہیں تھا، ہر چیز سے فارغ تھا الا من ذکر موسیٰ۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں سے بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ بے قرار ہو گیا، اور حضرت شیخ الہند نے کہا کہ صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا، اور بے قرار اتنی ہو گئی کہ شاید وہ سب کو بتا دیتی کہ میرا بچہ مجھے واپس دلا دو، اور کہنا شروع کر دیتی۔ اس کو قرآن آگے کہہ رہا ہے ان کا دت لطب دی بھی، بے شک قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں یہ ساری بات ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے، ہم نے ان کے دل کو باندھ لیا، یعنی ان کے دل کو صبر دے دیا، ہم نے ان کے دل کو باندھ لیا یعنی ہم نے ان کے دل کو صبر دے دیا۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، ربط علی القلب، لولا ربطنا علی قلبها، اور دل کو باندھنے سے مراد ہے دل کو صبر آ جانا۔ اور یہ غزوہ بدر میں سورۃ الانفال کے اندر بھی ہے، وليربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام، اللہ تعالی نے بارش بھیجی، فرشتوں کو نازل فرمایا تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ مربوط ہو جائیں، بن جائیں اور گھبرائیں نا۔ تو ربط علی القلب یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب دل کا پرسکون ہو جانا. دل بے قرار ہوتا ہے نا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور دل باہر نکلنا چاہتا ہے، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو. لیکن اگر دل کو کوئی باندھ دے تو ذرا پرسکون ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ واصبح فؤاد ام موسى فارغا، کہ موسا کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس ساری کیفیت کو ظاہر کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان لانے والے لوگوں میں سے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بے قرار دل کو صبر عطا فرما دیا، باندھ کے رکھا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اس کیفیت کو ظاہر نہ کریں، صبر سے کام لیں تاکہ ایمان والوں میں سے رہیں. ایمان کا تقاضا ہے صبر، کہ آپ تکلیف کے وقت میں اپنی پریشانی ہر ایک کو نہ بتائیں، دکھڑا نہ روئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو صبر عطا فرما، یا اللہ میرے دل کو صبر عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو بے قرار دل تھا اس کو باندھ دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کے دل میں صبر آ جائے اور وہ ایمان والوں میں سے رہیں. وقالت لأخته قصی، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا قصی ہی، پیچھے پیچھے جاؤ. قصا یا قصو، پیچھے پیچھے جانا. وقالت لأخته قصی، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ. قصا یا قصو کے معنی پیچھے پیچھے جانا، بیان کرنا پیچھے پیچھے. ایک کام ہوا، پورا واقعہ ہوا، آپ اس کے پیچھے پیچھے گئے، سارا واقعہ آپ نے پھر بیان کیا، یہ قصہ ہے. قصہ یا قصو کے معنی پیچھے پیچھے جانا. تو جو واقعہ پہلے ہو چکا ہو اگر آپ اس کا قصہ بیان کریں تو وہ قصہ یا قصو ہے، کہ آپ اس واقعے کے پیچھے پیچھے گئے اور جس ترتیب سے وہ واقعہ ہوا تھا اسی ترتیب سے آپ نے بتا دیا. تو قرآن یہ کہتا ہے یہاں وقالت لأخته قصی، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا اس موسیٰ کے پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت به عن جنب، آگے خود لگا لیں کہ وہ بچی گئی، کیونکہ وہ 10-12 سال کی بچی تھی. فبصرت به عن جنب، اور موسیٰ کی بہن نے دور سے دیکھا موسیٰ کو، کنارے کنارے جاتی رہی، دور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹوکری کہاں جا رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹوکری اٹھا لی آل فرعون نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ محفوظ مقام پر پہنچ گئی ہے. لیکن وہ محفوظ بھی تھا، خطرناک بھی تھا. محفوظ اس لحاظ سے کہ پانی سے بچ گئے، لیکن خطرناک اس لیے کہ فرعون کے محل میں ڈر تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. وقالت لأخته قصی، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس بچے کے پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت به عن جنب، تو بہن نے دور سے اس کو دیکھا. عن جنب اے عن بعد، عن جنوبین اے عن بعد، دور سے دیکھا. وہم لا یشعرون، اور فرعون کے گھر والوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے. وہ تو سمجھے ایسی بچی دوسرے کنارے سے گزر رہی ہے، لیکن وہ دوسرے کنارے سے اس کنارے کو دیکھ رہی تھی کہ آل فرعون جو ہیں وہ اس بچے کو اٹھا رہے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے یعنی موسیٰ کی ماں کے پاس واپس بھیجنے سے پہلے ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، مراضع جمع ہے مرضع کی، اور مرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو، اور اس میں تا کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے حائض وغیرہ میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی جتنی عورتیں تھیں یا ہو سکتی تھیں ہم نے سب عورتوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا. حرمنا، ہم نے حرام کر دیا. جس طرح اوحینا میں ابھی ہم نے بتایا تھا کہ ایک وحی اصطلاحی ہوتی ہے، ایک وحی لغتن ہوتی ہے. اسی طرح تحریم جو ہے ایک تحریم شرعی ہوتی ہے اور ایک تحریم لغوی ہوتی ہے. تحریم شرعی کا تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو حرام کر دیا جائے، اور تحریم لغوی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روک دیا جائے. حرام سے بھی روکا جاتا ہے، اور تحریم لغوی کا مطلب ہے روک دینا. جس کا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جتنی دودھ پلانے والی عورتیں تھیں ان سب کو ہم نے موسیٰ پر روک دیا، حرام کر دیا، کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے. روتے تھے، آل فرعون کو یہ خیال ہوتا تھا کہ بچہ ہے، بھوکا ہے، چلو بھائی کسی دودھ والی عورت کو بلاؤ تاکہ وہ اس کو دودھ پلا دے، لیکن کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے. عورت قریب آتی تھی تو رونا شروع کر دیتے تھے اور ہاتھ پاؤں مار کے اس کو بھگا دیتے تھے. حرمنا علیہ المراضع من قبل، ماں کے طرف واپس بھیجنے سے پہلے ہم نے سب دودھ پلانے والی عورتوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا، یعنی روک دیا. فقالت، تو بہن کہنے لگی، وہ بہن جو دوسرے کنارے پہ تھی اس کو بھی اندازہ، وہ اشارہ اشارہ کیا، بلا لیا انہوں نے، تو کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں پتہ بتلاؤں ایسے گھر والوں کا کہ جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کر لیں گے، تمہارے لیے اس بچے کو پال لیں گے. وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہوں گے. تو بہن جو دور دور سے دیکھ رہی تھی اس نے آل فرعون سے کہا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو اگر تم آپ کی مرضی ہو تو میں آپ کو ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں، یکفلونہ لکم، کہ جو اس بچے کو آپ لوگوں کے لیے پال دیں. وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے. لہو کی ہو ضمیر راجے ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں کا پتہ بتا دوں کہ جو اس بچے کی کفالت کر لیں اور خیر خواہ بھی ہوں اس بچے کے، وہم لہو ناصحون، تو وہ کھٹک گئے، او یہ تو کچھ چکر معلوم ہوتا ہے. تو کہا کہ کیا کہہ رہی ہو تم کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے، تو کیا یہ بچہ ان کا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ نہیں، بہم لہو ناصحون، ہو کی ضمیر راجے فرعون کی طرف، کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ فرعون کے خیر خواہ ہوں گے اور فرعون کی خیر خواہی میں اس بچے کی پرورش کر لیں گے. تو جب وہ جملہ بولا تھا تو وہم لہو ناصحون کی ضمیر راجے تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، لیکن جب فرعون کے گھر والوں نے سختی سے اس بات کا نوٹس لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے توریہ کیا اور تعویل کر کے یہ کہا کہ نہیں، بہم لہو ناصحون کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے فرعون کے بھی خیر خواہ ہوں گے اور اس کی خیر خواہی میں اس بچے کو پال لیں گے. اب چونکہ بچے کو دودھ پلانا تھا اور بچہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں پہنچی اور قریب کیا بچے کو، بچہ سینے سے چمٹ گیا، دودھ پینے لگا. پھر شبہ ہوا تو فرعون کے گھر والوں نے کہا، کیا تم اس کی ماں ہو اور یہ تمہارا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ اور ان کا اصل بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ پاک صاف رہتی ہوں، انا طیبۃ النفس و انا طیبۃ الریح، میں ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتی ہوں اور میرے جسم سے کبھی بدبو نہیں آتی، میں جسم کو بدبو سے دور رکھتی ہوں، اس لیے جو بچہ بھی میرے پاس آتا ہے تو وہ خوشی سے میرے ساتھ مل جاتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تعویل کی تاکہ اپنی بھی جان بچے، بچے کی بھی جان بچے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ فرددناہ الی امی، تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس کر دیا. فرددناہ الی امی، تو ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف اس بچے کو واپس کر دیا. کئی تقر عینوہا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بے قرار تھیں، بچہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالی نے شروع میں صبر دیا، پھر بچے کو واپس کر دیا، اور اس شان سے واپس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو دودھ پلا دیا اور فرعون کے گھر والے کہنے لگے کہ تم اس بچے کی ماں کو تم اس بچے کو دودھ پلایا کرو اور ہمارے پاس ہی رہو، تو وہ کہنے لگی کہ میں نہیں رہ سکتی کیونکہ میرا شوہر ہے اور میرے دو بچے اور ہیں، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، البتہ اگر آپ اس بچے کو سپرد کر دو تو میں اپنے پاس رکھ لوں گی اور وقتاً فوقتاً جب آپ چاہو گے آپ کے گھر پہنچا دیا کروں گی، البتہ میں پیسے لوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ مفت میں نہیں پالوں گی، پیسے لوں گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں روزانہ ایک دینار دیں گے سونے کا. فرعون تو فرعون تھا، اور ظلم سے اس نے پیسے جمع کر رکھے تھے، خود اپنے اس کے بڑا سرمایہ تھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں. تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے، اس شان سے اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف واپس کر دیا کہ پیسے بھی ملے اور فرض بھی ادا ہو گیا. بچے کو پالنا تو ویسے ہی فرض تھا، اس پہ پیسے لینے کی بھی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا کہ فرض بھی ادا ہو رہا ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں. اور اسی سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک عجیب روایت نقل کی، اور یہ روایت نقل کی کہ اگر کوئی کام کرنے والا کام کرے محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے، حق ادا کرنے کے لیے، اور اس کو اجرت دی جائے، تو اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا واقعہ. ایک عالم ہے، وہ جناب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس نے کہا بھائی چلو میں تو دین کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے میں تجارت کر سکتا ہوں، زراعت کر سکتا ہوں، فلا کام کر سکتا ہوں. نے کہا چھوڑو سب کچھ، اب دین کی خدمت کرو. اب دین کی خدمت شروع کر دی، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لوگوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی، اور لوگ جو ہیں وہ اس کی خدمت کرنے لگے، یا کوئی ادارہ تھا وہ اس کی خدمت کرنے لگا، اس کو پیسے دینے لگا، رہائش مہیا کر دی، یہ کیا وہ کیا. تو فرمایا کہ اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی کہ اگر کوئی کام کرنے والا اپنا کام اچھے طریقے سے کرے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور پھر اس کو اجرت ملے، تو اس کا معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، کہ انہوں نے اپنے بچے کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا. تو قرآن فرما رہا ہے فَرَدَتْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّ، تو ہم نے اس بچے کو واپس کر دیا ان کے ماں کی طرف، کئی تقر عینوہا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزنا، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے. یاد رکھیے آدمی کو پریشانیاں پیش آتی ہیں، میرے دوستو، ساتھیو، بزرگو، آدمی کو پریشانیاں پیش آتی ہیں، اس وقت میں اگر آدمی ثابت قدم رہے، اللہ تعالی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا رہے، رضا بالقضا کر لے، کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ تعالی اس کے لیے ایسے وعدے کے مطابق ایسے خیر کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے ایسی ایسی جگہوں سے کہ اس کو خیال تک نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ امید تھی کہ فرعون جو ہے وہ مجھے پیسے بھی دے گا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، ان کو تو اپنی جان خطرے میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خ ہم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دریا میں ڈال دیا کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ جانے اس کی مخلوق جانے، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی ماں ہوں، لیکن میں اس کی پیدا کرنے والی نہیں ہوں، میں تو صرف ماں ہوں، پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حکم کے مطابق دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بچے کو واپس کیا بلکہ اس کے لیے رزق کا بھی انتظام کر دیا۔ موسیٰ کی ماں علیہ السلام کو روزانہ ایک دینار ملنے لگا کہ بچے کو بھی تم سنبھالو، اب ہم نے واپس کر دیا ہے اور رزق بھی حاصل کرو۔ فرددناہ الی امی، تو ہم نے اس بچے کو واپس کر دیا ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزنا، وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اردو کا ایک محاورہ ہے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر تو ہوتی ہے، اس دیر میں آدمی پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اتنی پریشانی ہو گئی کہ رسول ہی نہیں، رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ تھے سب کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب میں ہے۔ تو جس وقت میں آدمی پریشان ہو اور چاروں طرف سے راستے بند نظر آتے ہوں، اس وقت میں اگر آدمی حقوق ادا کرتا رہے، کسی سنگین غلطی کا ارتکاب نہ کرے اور اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہے، سر تسلیم خم کر لے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے فیصلے کے سامنے گردن جھکا دے، تو انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی کے رستے کھل جاتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ کھول دیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی ایسی جگہوں سے اس کو رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، وہ بھی حکمت کے بنا پر، اندھیر نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذلک۔ الم یعلم بان اللہ یرا، آدمی کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں پریشانی میں ہوں، تو یقین رکھو کہ یہ پریشانی دور ہوگی، اللہ تعالی کی مدد آئے گی اور یہ ساری پریشانیاں دور ہو کر میرے لیے راحت کا سامان ہو جائے گا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بڑا شاندار رسالہ لکھا، مصیبت کے بعد راحت، امام ابن الجوزی کا ایک رسالہ تھا الفرج بعد الشدہ، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، اور اس میں انہوں نے روایات جمع کی کہ جس وقت میں آدمی سخت پریشان ہو، اس وقت میں راحت کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں، آپ گھرے ہوئے ہیں، اس وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر اطمینان ہے کہ ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں لیکن یہ میرے فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے راحت کا سامان پیدا کرے گا۔ تو جتنا وقت گزرے گا، چاہے آپ عبادت نہ کر رہے ہوں، وہ سارا وقت آپ کو عبادت میں شمار ہوگا، سارا وقت آپ کو عبادت میں شمار، کیونکہ اس مصیبت کے وقت میں آپ کو انتظار لگا ہوا ہے کہ میرے رب کی رحمت آ رہی ہے، آئے گی، میرا رب بڑا مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے، اس کی رحمت آئے گی، اس رحمت کا انتظار کرنا یہ خود عبادت۔ اور پھر اللہ تعالی کی رحمت آتی ہے تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس واقعے میں بڑی اس کی نصیحت ہے، اور آخری آیت میں یہ فرمایا گیا جو آج ہم نے پڑھی کہ فرددناہ الی امی، تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس کر دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں،
شکایت کی اللہ تعالیٰ نے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جیسا ایمان اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ انا رادوہ الیک، ہم یہ بچہ تمہیں واپس کریں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو پیغمبروں سے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ پورا کر دیا اور موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ حکم بھیجا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس بچے پر ڈر ہو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور دیکھو ڈرنا مت، غمگین مت ہونا، بے شک ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس کرنے والے ہیں، اور ہم اس بچے کو پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تاکہ یہ بچہ فرعون کے لیے، فرعون والوں کے لیے دشمن اور غم کا سامان بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کے لوگ خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور تمہارے لیے بھی اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ اور حال یہ تھا کہ فرعون کے گھر والے جانتے نہیں تھے، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کو ظاہر کر دیں اگر ہم ان کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے، تاکہ یہ خاتون مومنین میں سے رہیں۔ اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم موسیٰ کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو بہن نے دور سے موسیٰ کو دیکھا، اور حال یہ تھا کہ فرعون کے گھر والوں کو پتا نہیں تھا، اور ہم نے موسیٰ پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا اس سے پہلے۔ تو بہن کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں پتا بتلاؤں ایسے گھر والوں کا کہ جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کر لیں اور وہ اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے موسیٰ کو ماں کی طرف واپس پہنچا دیا، ان کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اپنی رحمت کاملہ کے طفیل ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك۔ يا الله ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، رزق حلال بابرکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے، یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما، ہم سب کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. یا اللہ ہمیں رضا بالقضاء کی توفیق عطا فرما، تقدیر کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما، اپنے ساتھ حسن ظن کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر تنگی سے ہمارے لیے خیر کی صورت پیدا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.